لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام حج کے ساتھ حاضر ہیں. ماشاءاللہ حج کا پربہار موسم جاری ہے، حجاج کرام حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، عازمین حج حج کی تربیت کے ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل ایک بہت بڑی تعداد پاک و ہند سے اور دنیا بھر کے عاشقان رسول حج کی تیاریوں میں مشغول ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ ہر مقام پر، ہر موقع پر شرعی رہنمائی کی کوشش کرتی ہے. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب سے بھی ہم انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول لیں گے اور حج کے احکام سے متعلق انشاءاللہ تربیت حاصل کریں گے. تو مفتی صاحب، آج جو خصوصی سلسلہ ماشاءاللہ ہمارا ہے، اور ہم الحمدللہ ہر سلسلے میں کوئی نہ کوئی ایک بیسک ٹاپک لیتے ہیں، تو میں درود پاک کی پہلے فضیلت، چونکہ الحمدللہ وہ کتاب فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر آیا ہوں، وہ پڑھ کے سنا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے کہ میری امت میں جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انور پر نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ ہمیں امیر اہل سنت نے ذہن بھی دیا کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے. چونکہ ہم احکام حج کے اس سلسلے میں ہیں، تو جو میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں، عازمین حج ہیں، حج کے فارم جمع کرا دیے ہیں، اور اب چونکہ ان کے دن بڑی مشکل سے گزر رہے ہوں گے، سفر حج کے ایام بالکل قریب آ رہے ہیں، بعض فلائٹیں انشاءاللہ 24 تاریخ سے، بعض 27 تاریخ سے شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ اسی ماہ کی، تو آپ ایک ڈائری اور قلم لے لیجئے اور نیت کیجئے کہ جو احکام آج سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ عزوجل پورے حج کے سفر میں آپ کو مفتی صاحب کی باتیں انشاءاللہ عزوجل بڑی رہنمائی کریں گی، اور جب آپ اپنے حج کے سفر میں ہوں گے تو یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ ہاں وہاں پر مجھے یوں سمجھایا گیا تھا. یہ ہمیں الحمدللہ ہماری تربیت کی گئی تھی مدنی چینل کے ذریعے. تو آپ یہ اچھی نیت کیجئے کہ اول تاخر سلسلے میں رہیے، اور اگر آپ حج پہ نہیں جا رہے، آپ نے حج کا فارم نہیں بھرا، لیکن حج کی تڑپ تو دل میں ہر مسلمان کے ہے، الحمدللہ مکہ مدینہ کی زیارت کی تڑپ دل میں ہے، تو اس تڑپ کو دل میں رکھتے ہوئے آج کے اس سلسلے کو دیکھیے، اول تاخر شرکت کیجئے اور اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھاتے چلے جائیے. بلا تاخیر مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کے احکام حج کے جو سلسلہ ہے، اس میں خصوصی طور پر آپ نے کیا ٹاپک لیا ہے آج؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج پر جانے والوں کے لیے حج کے مسائل سیکھنا بلا شبہ فرض ہے. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ حج پر تو جاتے ہیں لیکن انہیں معلومات نہیں ہوتی. میرا اپنا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ مسائل سنتے ہیں، مختلف تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، سلسلے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، حج تربیتی اجتماع ہوتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہی سنے ہوئے مسائل وہاں جا کر بھول جاتے ہیں،
یاد نہیں رہتے.
ایک تو یہ کہ یاد نہیں رہتے، دوسرا یہ پہلو ہوتا ہے کہ سنے شاید توجہ سے نہیں تھے.
جی.
پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جب پہلی دفعہ سنی جاتی ہے تو 40-50% سمجھ میں آتی ہے اور کچھ فیصد سمجھ میں نہیں آتی. تو جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے نوٹ کر لینا چاہیے کہ میں نے یہ بات سنی ہے لیکن پوری طرح تشفی نہیں ہو رہی. پھر کسی عالم کے پاس جا کر دارالفتا میں جا کر خاص اس بات کے متعلق پوچھا جائے کہ یہ بات میں نے سنی ہے یا پڑھی ہے. بعض لوگ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں رفیق العالمین کا جیسے مطالعہ کر رہے ہیں یا بہار شریعت چھٹے حصے کے اندر حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہر ایک چیز تو سمجھ میں نہیں آئے گی, نئی نئی باتیں ہیں, پہلی دفعہ جانے والوں کے لیے زیادہ پریشانی ہے.
بالکل
ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ جناب دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کہاں گئی وہ پہاڑیاں,
وہ ڈھونڈتے ہیں کہ پہاڑیاں ہیں کہاں, صفا کہاں ہے, مروہ کہاں ہے. صحیح.
تو کتاب پڑھتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جو کچھ سمجھ میں آئیں گی اور کچھ نہیں آئیں گی.
جی.
تو غلطی یہی ہوتی ہے کہ بندہ اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے کہ جو اس کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہوتی. تو آج بھی خاص طور پر وہ افراد, وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو حج پر جا رہے ہیں, تو خاص طور پر نوٹ مطلب کہ قلم بند کرتے جائیں. اور میں نے ترتیب اس انداز کی رکھی ہے کہ پہلے تو 5 عنوانات عرض کروں گا کہ جو حج سے متعلق اصطلاحات پر مشتمل ہیں, اور انشاءاللہ العزیز جو جو میں عنوانات عرض کرتا جاؤں گا امید ہے کہ ناظرین اسکرین پر بھی اس کا ٹیکس دیکھ رہے ہوں گے
انشاءاللہ.
پہلی جو اصطلاح ہے حج پر جانے والوں کے لیے, اس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 فرض حج, نمبر 2 نفل حج, نمبر 3 حج بدل. حج بدل کی 2 صورتیں اسکرین پر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. حج بدل بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے, یعنی حج بدل کی 2 صورتیں ہیں. مثال کے طور پر کسی نے وصیت کی کہ جناب میں حج پر نہیں جا سکتا اور میرے لیے جو ہے وہ حج کروایا جائے, یا اپنی زندگی میں ہی جو ہے اس نے کسی اور کو اپنے خرچے پر اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجا, تو یہ حج بدل فرض کی صورت ہوگی. تو حج بدل فرض کے جو احکام ہیں وہ ذرا مشکل ہیں. حج بدل ہی کی ایک صورت ہوتی ہے نفلی حج بدل. مثال کے طور پر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا, والدین نے وصیت وغیرہ بھی نہیں کی, اب بیٹے چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے بھی حج ہو جائے, تو وہ کسی کو اپنی طرف سے بھیج دیتے ہیں.
صحیح.
اور زیادہ تر حج بدل پر جانے والوں کی یہی صورتیں ہوتی ہیں. یا کوئی دوسری مرتبہ جا رہا ہے تو وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ اس مرتبہ میں اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے حج کر رہا ہوں, تو یہ حج بدل نفل کی صورت ہے. تو مجموعی طور پر حج 3 طرح کا ہے, فرض حج, نفل حج اور حج بدل. اب فرض حج جو ہے وہ ایک پوری الگ بحث ہے کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں ہے, لیکن جو بھی لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہوں انہیں فرض حج کی نیت کر لینی چاہیے. کوئی اور کسی کو بھیج رہا ہے, اپنے خرچے پہ نہیں جا رہے, قرآن اندازی میں نام نکل آیا ہے, کسی طرح بھی ترکیب ہوئی ہے, حیثیت نہیں ہے, جا رہے ہیں, تب بھی فرض حج کی نیت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے فرض حج ہی ادا ہوگا, اور اس کے بعد مالی طور پر مستحکم ہو گئے, استطاعت پائی گئی, تو ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے ان کو حج کرنا پڑے.
یعنی فرض حج ان کا ہو جائے گا, دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا, یعنی وہ جو کر لیا وہ فرض ادا ہو گیا.
فرض ادا ہو گیا. تو چونکہ نیت سب سے جو ہے وہ اہم چیز ہے اور مقدم چیز ہے, تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ہوگا کہ ہمارا حج ہے کون سا. ہم فرض حج ادا کر رہے ہیں, نفلی حج ادا کر رہے ہیں, حج بدل کے طور پر جا رہے ہیں. اگر حج بدل ہے تو پھر کس قسم کا حج بدل ہے؟ فرض حج بدل کے الگ مسائل ہیں, اس کے مسائل پہ الگ سے سیکھنا ہوں گے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے. یہ ایک اہم اصطلاح تھی جو بیان کی گئی. دوسری اصطلاح یہ ہے کہ حج کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان جو ہے وہ فرض حج بدل کے لیے جا رہا ہو, یا نفل کے لیے جا رہا ہو, یا نفل حج کے لیے گیا, یا فرض حج کے لیے گیا, اب حج کی ادائیگی کے حج پرفارم کرنے کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے حج قران,
صحیح.
دوسرا طریقہ ہے حج تمتو. تیسرا طریقہ ہے حج افراد. دوبارہ دہرا دیتا ہوں, حج قران, حج تمتو اور حج افراد. حج قران کے اندر حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. یہاں سے مطلب میقات کے باہر سے جو بھی جائے گا وہ حج قران کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارتا اور مستقل احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ منیٰ کو روانہ ہو جاتا ہے. حج کی یہ سب سے افضل صورت ہے, اس میں زیادہ ثواب ہے, مشقت بھی زیادہ ہے اس میں. دوسری صورت جو حج کی ہے وہ ہے حج تمتو. حج تمتو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عمرے کا احرام باندھا, یہاں سے عمرے کی نیت کی, وہاں جا کر مکہ المکرمہ میں جا کر عمرہ مکمل کیا, عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا اور پھر عام لباس میں رہے, یہاں تک کہ آج کل لوگ 7 ذوالحجہ کو باندھتے ہیں
جی.
ورنہ یہ ہے کہ مسنون یہ کہ 8 کو باندھا جائے, حالات کے اعتبار سے مقدم یعنی پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے, اس کا بھی جواز موجود ہے. حج افراد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حج ہی کا احرام مانتا ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ پہنچ کر طواف قدم کر لیتا ہے, عمرہ اس پر نہیں ہے, اور یہ بھی جو ہے وہ مستقل احرام میں ہی رہے گا یہاں تک کہ منیٰ روانہ ہو جائے گا. اب یہ اصطلاح خاص طور پر اس لیے بھی بیان کی گئی ہے کہ جو زائرین جانا چاہتے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان تین طریقوں میں سے ان کا حج کس طرح ہوگا. علماء سے رہنمائی لے لیں کہ میں جا رہا ہوں, میں کون سا حج کروں, تمتو کروں یا قران کروں یا افراد کروں. جو لوگ پہلے کی فلائٹوں سے جا رہے ہیں, جیسے آج کل جو جا رہے ہیں, تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ وہ شاید مدینہ منورہ جائے, ممکن ہے, ممکن ہے مکہ المکرمہ جائے
جی.
تو اس بات کو مدنظر رکھا جائے کہ جو لوگ جلدی جا رہے ہیں حج قران کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, حج افراد کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. جو لوگ جلدی جا رہے ہیں 15 دن پہلے 10 دن پہلے, تو ان کی آسانی اس میں ہے کہ وہ حج تمتو کریں. جو لوگ لیٹ جائیں گے, آخری کے فلائٹوں میں جائیں گے, ہفتہ بھر پہلے جانے والا بھی اگر قران کرتا ہے تو قدرے آسانی ہے.
اگر وہ یا 3 ذوالحجہ الحرام کو جن کی فلائٹ ہے وہ اگر جائیں تو وہ حج قران
اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. پھر بعض حالات کے اندر جو ہے وہ حج افراد کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جو پاک و ہند سے لوگ جاتے ہیں اس میں سے اکثریت حج تمتو کرتی ہے, یعنی کہ عمرے کا احرام مانتی ہے, وہاں جا کر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتی ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب کرنا حج تمتو ہے اور حج تمتو کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے, تو رفیق الحرمین لیں یا کوئی اور کتاب جو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے وہ لیں, تو سب سے پہلے آپ نے دعا میں تمتو کے متعلق جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمتو والا میقات سے پہلے عمرے کی دعا پڑھے گا, یعنی عمرے کی نیت کرے گا. اب اگر کسی نے حج کی نیت کر لی,
یہ آپ نے بڑا مین پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ایئرپورٹ پہ بھی ایسا ہوتا ہے, چونکہ مجلس حج و عمرہ کا وسطہ وہاں ہوتا ہے, مکتب قائم ہوتا ہے, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں, میں حج پہ جا رہا ہوں, تو بھائی آپ نے احرام کون سا باندھ رہے ہیں, میں حج کا احرام باندھوں گا. تو وہاں پھر الحمدللہ مجلس کے اسلام ان کی تربیت کرتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ حج تمتو کرنے جا رہے ہیں, آپ ابھی عمرے کا احرام باندھیں, چونکہ وہاں ہمارا مکتب ہوتا ہے, اس کے اندر اسلام میں آتے ہیں وہاں احرام باندھا جاتا ہے, تو اس وقت بھی الحمدللہ ان کی تربیت کی جاتی ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں شعور اتنا نہیں ہے کہ کون سا حج کرنے جا رہا ہوں, یہاں سے احرام کون سا باندھنا ہے. ماشاءاللہ,
تو تمتو, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ پاک و ہند سے جانے والے اکثریت جو ہیں وہ حج تمتو
کرتے ہیں.
تمتو میں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے, عمرے کا احرام باندھنا ہوتا ہے, حج کی نیت نہیں کریں گے, عمرے کی نیت کریں گے کہ میں جو ہے عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں, اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے. تو یہ ہے حج کرنے کے تین طریقے, حج قران, تمتو اور افراد. اب ہے حج کرنے والوں کے لیے زمینی حد بندی تین طرح کی ہے, یعنی جو حج پہ جا رہے ہیں خاص طور پر تو زمینی حد بندی تین طرح کی ہے. ایک پہلے جو قسم ہے اس کا نام ہے میقات، دوسری جو قسم ہے اس کا نام ہے حرم، اور تیسری جو قسم ہے اس کا نام ہے حل.
صحیح.
پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میقات کیا ہے، تو میقات کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک نقشہ بنا ہوا موجود ہے
ماشاءاللہ،
جس میں جو ہے وہ پانچ میقاتیں ہیں، پانچوں میقاتیں اس نقشے میں بتائی گئی ہیں. یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے تو مسجد الحرام شریف نظر آ رہی ہے، اور مسجد الحرام کے قریب ہی سمندر نظر آ رہا ہے.
جی.
تو چونکہ جدہ جو ہے وہ جدہ اور مکہ کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے، اتنا کم ہے کہ جدہ سے جانے والا اگر مکہ شریف جاتا ہے تو قصر نماز نہیں پڑھے گا.
صحیح.
یعنی 92 کلومیٹر
نہیں ہوتا.
جی ہاں، 92 کلومیٹر کی جو بنتی ہے وہ نہیں بنے گی، آبادی تو آبادی دیکھنا ہوتا ہے.
صحیح.
تو مکہ شریف کے جو سب سے قریب میقات پڑتی ہے وہ ہے طائف کی میقات.
ٹھیک.
اس تصویر کے اندر جو ہے سائڈ پر جو ہے وہ طائف کی میقات ہے، اس سے پیچھے جو ہے وہ یلملم کی میقات ہے.
ٹھیک ہے.
اور طائف کے برابر میں جو ہے وہ ذات عرق ہے، عراق سے آنے والے لوگ یہاں سے آتے ہیں، اور اس سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں مدینہ منورہ کی جانب تو آج کل اس مقام کا نام ہے رابغ ایک میقات ہے، اور اس کے بعد مدینہ المنورہ ایک میقات ہے. تو یہ پانچ میقاتیں ہیں، یعنی ان سے پہلے احرام کی نیت نہیں کرنی. اب دیکھیں یہ چاروں سمتوں سے جو ہے نا لوگ آئیں گے،
یعنی دنیا کے چاروں طرف سے جو مسجد حرام کی جانب آئیں گے، حرم کی طرف آئیں گے، تو ان کے لیے چاروں اطراف میں یہ میقاتیں ہیں.
اب دیکھیں جو لوگ جو ہے وہ ریاض کی جانب سے جائیں گے
جی،
وہ جو ہے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ جو طائف کی میقات ہے اس سے پہلے احرام باندھ لیں.
جی.
ایک زمینی حد بندی ہے نا.
صحیح.
اچھا، جو لوگ مدینہ منورہ سے آئیں گے تو مدینہ منورہ کی آبادی سے نکلتے ہی ابیار علی کے مقام پر جی. میقات ہے. چونکہ پاک و ہند کے جو جانے والے ہیں یہ جس راستے سے جاتے ہیں، تو ہمارے راستے میں یہ لملم کی میقات پڑتی ہے، تو جدہ کے قریب پڑتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یا تو اپنے گھر سے جو ہے وہ احرام کی نیت کی جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب فلائی کر جائے جہاز اور سیدھا ہو جائے اس وقت نیت کر لی جائے. بعض لوگ بہت قریب پہنچ کر نیت کرتے ہیں، اس میں ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ نیند نہ آ جائے اور بندہ جو ہے وہ احرام کی نیت کے بغیر میقات میں داخل ہو جائے. ایسا قصدن کرنا گناہ ہے، اور اس سے دم وغیرہ کے مسائل بھی لازم آتے ہیں.
صحیح.
اچھا، دوسری ایک تو ہے میقات. میقات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، اور میقات کا تعلق ہے کہ جو مکہ المکرمہ براہ راست جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ المکرمہ کا قصد کر کر جا رہا ہے،
جس کا شہر مکہ کا قصد ہے.
جی ہاں. جی. تو وہ میقات کے اندر حالت احرام میں ہو کر گزرے گا، بغیر احرام کی نیت کے نہیں گزر سکتا. دوسری جگہ ہے حرم. مکہ المکرمہ جو شہر ہے اسے ایک تقدس حاصل ہے، اور زمین کا ایک بہت وسیع حصہ جو ہے اسے حرم قرار دیا گیا ہے، اس کے خصوصی احکام ہیں. تو حرم کی اپنی ایک اہمیت ہے، حج و عمرہ کے تعلق سے بھی اہمیت ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں کے حاجی جب چلے جائیں گے مکہ المکرمہ، جا کے انہوں نے احرام کھول دیا، عمرہ ان کا پورا ہو گیا، اب جب یہ نیا عمرہ کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ حرم سے باہر نکلیں. میقات کے تو اندر رہیں لیکن حرم سے باہر نکلیں.
حرم سے باہر نکلیں گے تو یہ نئے عمرے کا احرام،
حرم سے باہر جائیں گے، وہاں جا کر یہ عمرے کی نیت کریں گے.
جی.
اور پھر حرم میں واپس آ جائیں گے. تو حرم کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک تصویر موجود ہے، تو اس میں میں عرض کر دیتا ہوں کہ حرم کی حدود بندی کیا ہے، اور حرم جو ہے اس کا جو خطہ ہے یا اس کا جو نقشہ ہے وہ کیا ہے. اگر جی ہاں، یہ دیکھیے حرم کی حدود بندی ہے.
سبحان اللہ. دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین، حرم کی حدود بندی بھی دیکھ لیں آپ جب داخل ہوں گے اس مبارک سرزمین پہ جو کہ حرم کہلاتی ہے، کیا حدود ہیں ان کی. ماشاءاللہ.
پاک و ہند سے جو لوگ جاتے ہیں وہ جدہ کے راستے سے جاتے ہیں، تو جدہ کے راستے سے تنعیم سے ہوتے ہوئے حرم میں جاتے ہیں. جو یہ لال باؤنڈری کے اندر ہے یہ حرم ہے.
صحیح.
تو اب دیکھیے اس کے ایک طرف جو ہے وہ حدیبیہ، یہ باہر ہے حرم سے. تنعیم کا مقام ہے جسے جہاں مسجد عائشہ واقع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو جگہ ہے یہ بھی حرم سے باہر ہے. اسی طریقے سے میدان عرفات یہ بھی حرم سے باہر ہے. جارانہ کا جو مقام ہے یہ بھی حرم سے باہر ہے. اور اسی طرح ایک اور مشہور جگہ ہے عداۃ اللبن, یہ جگہ بھی حرم سے باہر ہے. تو ان جگہوں میں سے کسی بھی جگہ چلے جائیں, خواہ کوئی عرفات گیا, خواہ کوئی جارانہ کے مقام پر گیا, حدیبیہ کے مقام پر گیا یا تنعیم کے مقام پر گیا, تو وہ حرم سے باہر جانے والا کہلائے گا. اس کی پوزیشن بھی بدل جائے گی, بس کافی ہے نقشہ, اس کی پوزیشن بھی بدل جائے گی. یعنی حرم میں نیکی کرتا تو 100,000 نیکی کا ثواب ملتا, حرم سے باہر گیا تو وہ 100,000 نیکی کا ثواب نہیں, اب 1 ہی نیکی کا ثواب ملے گا.
مطلب جیسے مسجد عائشہ میں جا کر اگر مثال کے طور پر کسی نے 2 رکعت نفل حرم کے اندر پڑھے اور اب وہ مسجد عائشہ پہنچے اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے, تو یہاں 2 رکعت نفل پڑھے تو 100,000 ہے اور وہاں 2 پڑھے تو 2 ہے, یہ فرق اس میں آ رہا ہے.
جی جی
ماشاء اللہ.
لیکن یہ کہ احرام کی جب نیت کرنی ہوتی ہے تو 2 رکعت اس وقت پڑھنے ہوتے ہیں, تو وہ مسجد عائشہ میں پڑھ لیں
انشاءاللہ.
تو ایک تو ہم نے کہا کہ حج جو کرنے کے لیے جائیں گے, زمینی حدود بندیاں حج کے احکام کے تعلق سے 3 قسم کی ہیں.
ٹھیک.
پہلی جو قسم ہے حد بندی کی اس کا نام ہے میقات.
ٹھیک.
جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے حرم.
حرم.
اب حرم اور میقات کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے حل. تو خاص طور پر جو عرب شریف کے رہنے والے لوگ ہیں, حل کے حوالے سے زیادہ تر مسائل سے وہ دوچار ہوتے ہیں. تو یہ 3 جو اصطلاحات ہیں اس کا جاننا بھی حج پر جانے والے ہر زائر کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اگلی جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے دنوں کی تقسیم, یعنی جو ڈیز ہیں ان کی تقسیم 2 طرح کی ہے. نمبر 1 اشہر حج, نمبر 2 ایام حج. اگر اسکرین پر نظر آ ہی رہا ہے, ہمیں اسکرین پر اس لیے بھی دکھا رہے ہیں کہ الفاظ بعض اوقات مشکل نظر آتے ہیں اور سننے میں عجیب لگتے ہیں, تو چلو تھوڑا سا سن لیں گے, تھوڑا سا پڑھ لیں گے,
پڑھ لیں گے, دیکھنے میں تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایام حج کسے کہا جاتا ہے اور اشہر حج کسے کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ.
یہ جو 2 اصطلاحات ہیں ان کا سمجھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب حج سے متعلق کتابیں پڑھی جاتی ہیں, جیسے رفیق الحرمین پڑھیں گے یا بہار شریف پڑھیں گے, تو ان اصطلاحات کا استعمال ہوگا. تو اشہر حج, اشہر شہر ان کی جمع ہے, یعنی حج کے مہینے. بھائی حج تو جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے, لیکن حج کے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ شوال حج کا مہینہ ہے, ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے, اسی طریقے سے جو 10 ایام ہیں ذوالحجہ کے, ذیقعدہ حج کا مہینہ ہے, اور ذوالحجہ کے جو 10 ایام ہیں وہ حج کے ایام ہیں. تو یہ 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں.
صحیح.
اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا ابھی 24 تاریخ سے فلائٹیں جا رہی ہیں, یہ شوال کا مہینہ ہے. تو اب جو لوگ جائیں گے وہ جا کر عمرہ کریں گے, جو لوگ عمرہ کریں گے تو وہ اس عمرے کے بعد حج تمتو کر سکتے ہیں. ان کا یہ عمرہ کرنا حج کے مناسک میں شمار ہوگا. اس کے برخلاف اگر کوئی رمضان مبارک میں عمرہ کر لے اور پھر جو یہاں سے حج اپنا حج کا احرام باندھ کر جائے اور یہ تصور کرے کہ میں جو ہے وہ حج تمتو کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا.
ایسا نہیں ہو سکتا.
حج کے جو مناسک ہیں اس کی ادائیگی شوال المکرم سے ہو سکتی ہے. تو حج تمتو کرنے والے خاص طور پر جو عمرہ کریں گے تو وہ حج کے مہینوں میں اس عمرے کا ہونا ضروری ہے.
اچھا, یہاں مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آتا ہے. جی جی. کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اور عمرے پر بھی گیا, اب رمضان کے بعد شوال کا چاند وہاں دیکھ لیا, عید کا دن وہاں گزارا, دوسرے یا تیسرے دن وہ جب مکہ شریف آیا اس نے عمرہ کر لیا جبکہ اس کا حج کا ارادہ بھی ہے, اس نے عمرہ کر لیا, حج سے پہلے حج تمتو کا اس کا ارادہ ہے, انہوں نے عمرہ کر لیا, اب وہ پاکستان آ گئے, ان کی فلائٹ تھی. اب جو حج کی آخری فلائٹس تھیں 7 ذوالحجہ کو جو آخری فلائٹ ہے, اس کے ذریعے انہوں نے سفر کیا اور حج کا ڈائریکٹلی احرام باندھ دیا, تو ایسی صورت میں کچھ اس کے بارے میں اگر
دیکھیں, یہ صورت تو ممکن ہے کیونکہ اس نے جو ہے وہ
شوال کے مہینے میں
شوال کے مہینے میں جو ہے وہ عمرہ کیا ہے.
جی جی.
اور جو میقات سے باہر رہتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت بھی ہے.
جی بالکل.
جس کا حج کا ارادہ ہے اور میقات سے باہر رہتا ہے اس کو اس بات کی اجازت بھی ہے. لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اگر حج کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان کو عمرے کی اجازت
وہ عمرہ نہیں کریں گے.
وہ عمرہ نہیں کریں گے. ٹھیک. اچھا تو اشہر حج کسے کہتے ہیں یہ میں نے عرض کیا. دوسری اصطلاح ہے ایام حج. ایام حج سے مراد یہ ہے کہ جب خاص حج کے دن شروع ہو جائیں گے. یعنی 8 ذوالحجہ سے یوم ترویہ ہے, لوگ منیٰ جانا شروع ہو جاتے ہیں 8, 9, 10, 11, 12 بلکہ 13واں دن.
جی
یہ جو ایام ہیں 6 ایام بنتے ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں. اس میں خاص جو مناسک حج ہیں وہ انہی ایام میں ادا ہو سکتے ہیں, جیسے وقوف منیٰ ہوا, اس کے بعد خاص جو حج ہے عرفہ میں ہی ہوگا, اس کے بغیر تو حج ہو ہی نہیں سکتا, پھر رمی ہے, قربانی ہے, طواف زیارت ہے. تو یہ مزدلفہ ہے. البتہ یہ ہے کہ طواف زیارت اور قربانی وہ 12 تک ہے اس کا ٹائم. 13 جو ہے اس میں یہ ہے کہ رمی ہو سکتی ہے, 13ویں کی رمی, لیکن جو ہے وہ 5 ایام ہی بیان کیے جاتے ہیں عام طور پر. لیکن
یعنی قربانی اگر کرنی ہے تو 12 ہی تک ہو سکتی,
12 تک کی جائے گی,
اور طواف زیارت
بھی 12 تک کیا جائے گا. البتہ 13ویں کی جو ہے وہ رمی ہو سکتی ہے.
ٹھیک.
اس کی اپنی تفصیل ہے. تو اشہر حج ایک اصطلاح ہے, اس کا کیا معنی ہے عرض کیا, اور ایام حج ایک اصطلاح ہے, اس کا کیا معنی ہے وہ میں نے عرض کیا. آخری اصطلاح جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مناسک حج ہے وہ 4 جگہوں پر ادا کیے جاتے ہیں. یعنی حج جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا,
اس کے مقامات جو ہیں وہ
ہر جو مناسک میں سے ہر جو رکن ہے یا ہر جو حصہ ہے وہ اپنی جگہ پر جا کر ادا کرنا ہوتا ہے. اور حج کے اندر جو مشکلات آتی ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ ابھی جو لوگ جا رہے ہیں, کچھ لوگ مدینہ منورہ چلے جائیں گے, کچھ مکہ آ جائیں گے, مکے والے مدینہ منورہ چلے جائیں گے, تو یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ایام ہیں یوم ترویہ سے پورا کا پورا جو حج کا قافلہ ہے دنیا بھر کا وہ ایک ہی جگہ پر ہوگا. 8 تاریخ کو منیٰ میں ہوگا, 9 کو جو ہے وہ عرفات میں ہوگا, 10 کی رات کو جو ہے وہ مزدلفہ میں ہوگا, 11, 12 کو جو ہے پھر منیٰ میں ہوگا. تو اور باتوں میں نے وہ 4 مقامات بھی بیان کر دیے.
ماشاء اللہ.
پہلا جو مقام ہے وہ مکہ المکرمہ ہے, خانہ کعبہ یہاں واقع ہے.
ماشاء اللہ.
عمرے کی ادائیگی یہیں ہوگی, طواف زیارت یہیں ہوگا. دوسرا جو مقام ہے وہ منیٰ ہے, منیٰ مکہ المکرمہ سے بالکل متصل ہے
اور حدود حرم میں بھی ہے,
کوئی فاصلہ نہیں ہے.
ماشاء اللہ.
دیکھنے کو کوئی فاصلہ نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ جس طرح جو ہے وہ بلا تشبیہ بلا تمثیل کیا تشبیہ دی جا سکتی ہے, ایک ایریا بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہمارا کریم آباد اور لکھت آباد ملا ہوا ہے تو مکہ المکرمہ سے اس طرح ملا ہوا ہے. لیکن جو شریعت کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں.
بالکل.
شریعت کے احکام کے روح سے منیٰ ایک مستقل الگ جگہ شمار ہوتی ہے.
جی.
خاص طور پر قصر وغیرہ کے مسائل کے اندر.
ماشاء.
پھر عرفات, عرفات جو ہے وہ قدر فاصلے پر ہے, اور مزدلفہ جو ہے وہ عرفات اور منیٰ کے درمیان ہے. تو یہ 4 وہ مقامات ہیں جہاں پر حج کے مناسک کی ادائیگی ہوتی ہے. اور اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس کے طفیل اللہ رب العزت نے حج کی نعمت عطا فرمائی وہ بارگاہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں.
سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
جو مبارک ساتیں مدینہ منورہ کی ہیں وہ وہیں جا کے گزرتی ہیں.
سبحان اللہ.
تو مناسک حج 4 جگہوں پہ ادا ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ زائرین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حج پر جانے والے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی حاضر ہوں اور وہاں جا کر سلام عرض کریں. تو یہ 5 طرح کی میں نے اصطلاحات بیان کی ہیں.
ماشاءاللہ, بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب آپ نے جو ہے نا وہ اصطلاحات بھی بیان کر دیں, حج کتنی طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کر دیا. الحمدللہ, لکھنے والوں نے اگر لکھا ہے تو بڑی ہی اہم معلومات آج مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور اس کے اندر الحمدللہ عز و جل حج کے مہینے, حج کے ایام کی تفصیل بھی ہے, پھر ساتھ ساتھ کے کن مقامات پر حج ہوتا ہے وہ بھی مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں ارشاد فرمایا. اب اس میں کچھ مفتی صاحب کچھ کالز بھی آ رہی ہیں,
جی
تو ہم اپنے ناظرین کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کر لیں.
رضا بات کر رہا ہوں باب المدینہ سے. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ جیسے مدینہ اگر جیسے فلائٹ جا رہی ہو تو پھر عمرے کا احرام ہم وہاں جا کے باندھیں گے, یا اگر جیسے دوسرے شہر کسی جا رہی ہو اگر عرب امارات یا دبئی وغیرہ جا رہی ہو تو اس ایئرپورٹ پہ باندھنا ضروری ہے یا ہمیں یہیں کراچی ایئرپورٹ پہ باندھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال بھی لے لیجیے. جی
اتاری محمد عمر لیکچرر حضرت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان, پی ایچ ڈی اسکالر مینجمنٹ سائنس. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ سرکاری ملازمین کے واجبات جو پروویڈنٹ فنڈ گریچوٹی وغیرہ کی صورت میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں, ان پر احکام حج کس طرح لاگو ہوں گے؟ کیونکہ اگر وہ ان پیسوں کو انکیش کروا لیں یا ریٹائرمنٹ لیں ان پر حج فرض ہو جاتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں وہ ریٹائرمنٹ ایج پر ان کے لیے ریٹائرمنٹ لے کر ان پیسوں سے حج کرنا فرض ہوگا, یا جب وہ ریٹائر ہوں جب وہ پیسے ملیں؟ اور اس حوالے سے نصاب اور قربانی کے احکام بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر نصاب پورا ہوتا ہو تو ان پر کیا احکام لاگو ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, رضا بھائی کا پہلے یہ سوال تھا کہ بھائی عمرے کا احرام, اب میں مدینے کی فلائٹ ہے تو کیا عمرے کا احرام باندھ کے جاؤں گا, یا میری وایا فلائٹ ہے کسی اور اسٹیشن سے ڈیسٹینیشن سے جا رہا ہوں میں, تو وایا فلائٹ میں کیا میں یہیں پاکستان سے احرام باندھ کے جاؤں یا اس ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھو, تو تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
جو پہلا سوال ان کا ہے پہلے تو اس کا جواب دوں گا میں. جب مکہ المکرمہ جانا ہو تو اسی وقت یعنی تب ہی احرام باندھ کر جائیں گے, اس کے علاوہ احرام نہیں باندھیں گے. یعنی مکہ المکرمہ کے علاوہ ایک ہی جگہ بچتی ہے جہاں حاجی جا کر قیام کرتے ہیں, مدینہ المنورہ.
جی,
تو یوں دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جنہوں نے جا کر پہلے مدینہ منورہ قیام کرنا ہو تو وہ براہ راست مدینہ منورہ جا رہے ہوں, یعنی مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہوں, یا جدہ اتر کر پھر مدینہ منورہ جانا ہو, تو یہ لوگ احرام باندھ کر نہیں جائیں گے.
اس میں مفتی صاحب جدہ اتر کر مدینہ نہیں جاتے, ایک تعداد ہے جس کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ جدہ سے مکہ ہی آتے ہیں, جنہیں مدینہ جانا ہوتا ہے نا ان کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ شریف کی ہوتی ہے, وہ مدینہ شریف کی ہی فلائٹ ہوتی ہے ان کی ڈائریکٹ. اچھا, جو یہاں سے ہوتی ہے.
اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ پہلے مکہ آتی ہے پھر مدینہ.
جی جی جی, ایک تعداد ہے جو پہلے جدہ اترے گی وہاں سے مکہ شریف آئیں گے, 8-10 دن انہیں یہاں رکھا جائے گا, پھر یہ مدینہ شریف چلے جائیں گے, پھر مدینہ شریف ان کے ایام ہوں گے, وہاں سے پھر یہ دوبارہ مکہ شریف آئیں گے اور حج کے ایام میں حج کا احرام باندھیں گے.
یا کوئی ایسی صورت بنتی ہو کوئی اگر پہلے جو ہے وہ میقات سے گزر کر مکہ المکرمہ نہیں جا رہا,
صحیح,
مطلب جو حج یا ارادے کی نیت سے جا رہا ہے وہ تو جدہ اگر ٹھہرتا ہے تو اس کی نیت جو ہے وہ جدہ ٹھہرنے کی نہیں ہے, وہ تو مکہ جائے گا.
جی,
لیکن اگر اس کی نیت ہی مدینہ منورہ جانے کی ہے تو وہ اب مکہ جانے والا شمار نہیں ہوا.
ٹھیک,
تو اب ایسے افراد مدینہ منورہ جتنا بھی قیام کرنا ہے قیام کریں گے, اور اس کے بعد جب یہ کوچ کرنے لگیں گے تو پھر وہاں سے احرام باندھا جائے گا. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وایا فلائٹس ہوتی ہیں, تو وایا فلائٹس تو دنیا میں دور دور سے آتی ہیں, جیسے کینیڈا سے آنے والے مصر میں قیام کرتے ہیں, مصر سے فلائٹ بدلتے ہیں, پاکستان سے جانے والے بعض اوقات دوحہ سے بعض اوقات امارات سے جو ہے فلائٹ بدلتے ہیں. تو اس میں آسانی اس بات میں ہے کہ گھر سے احرام نہ باندھیں, فلائٹس بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں, آگے جس ایئرپورٹ پر آپ نے فلائٹ بدلنی ہے عین ممکن ہے وہاں اور زیادہ تاخیر ہو جائے, تو یوں احرام کی پابندیوں کو فیس کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ فلائٹ فلائی کرے اور فلائی کرنے کے بعد اسٹریٹ ہو جائے سیدھی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ احرام کی نیت باندھ لیں, احرام کی نیت کر لیں اور احرام جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ہی لپیٹ لیں. صرف کپڑا لپیٹنے کا نام تو احرام نہیں ہے.
جی,
نیت کرنے کا اور تلبیہ کہنے کا نام احرام ہے. تو وہاں کے ایئرپورٹ پر جا کر ریلیکس ہو کر چادریں وغیرہ لپیٹ لیں, اور جب جہاز اوپر ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ نیت کر لی جائے, اور اس سے پہلے یہاں سے کر کے جائیں گے باب المدینہ سے وایا فلائٹ والے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا,
انہیں مختلف ایئرپورٹس پر جو ہے وہ احرام کی پابندیوں کو نبھانا بھی پڑے گا. پھر یہاں ایک چیز آپ نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ اپنے احرام کو ان ایئرپورٹ سے باندھیں. اب یہاں میں ایک نقطے کی بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حجاج کرام جو ہیں بھائی احرام تو وہاں جا کے باندھنا ہے, یہاں سے سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنا جو احرام جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں لگیج کے بیگ, جو کہ لگیج کا بیگ جو ہے وہ انہیں اس ایئرپورٹ پہ نہیں ملتا, چونکہ ان کے ہاتھ میں وہ اس وقت ہینڈ کیری ہوتی ہے اور وہ ہینڈ کیری کے اندر احرام نہیں رکھتے, وہ لگیج میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ اس ایئرپورٹ پہ ایسے مناظر دیکھے گئے کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ احرام تو لگیج میں رہ گیا, احرام تو ہے ہی نہیں میرے پاس,
وہاں تو کوئی شاپ بھی نہیں ہوگا,
اور وہاں شاپس اگر ہیں بھی تو پھر ہر شخص ان مقامات پر اتنی بڑی پرچیز کی پاور بھی نہیں رکھتا. پھر ساتھ ساتھ یہ تو اگر پورا قافلہ ہوتا ہے, ایسے بعض واقعات ہمارے قافلے کے ساتھ بھی ہوئے تھے کہ ان کے احرام جو ہیں وہ لگیج میں چلے گئے. اب وہ کچھ استائیں بھائی چادریں ایکسٹرا رکھتے ہیں نا, ماشاء اللہ ماحول کی برکت ہے, تربیت ہے کہ کچھ ایک چادر باپا فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ اضافی رکھی جائے, تو اس طرح اضافی چادریں نکال کر کسی کا احرام مکمل کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک مدنی پھول میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین, خاص طور پہ وہ عازمین جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں, کہ اپنے لگیج میں ایکسٹرا احرام رکھنے کے بجائے اپنے لگیج سے مراد وہ سامان جو آپ کا جمع ہو جاتا ہے اور وہ اب آپ کو آپ کے مین ڈیسٹینیشن جسے کہتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ ملے گا.
تھوڑا سا اگر آسان کر کے, بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں حج پہ جانے والے جو پہلی مرتبہ فلائٹ کرتے ہیں, تو لگیج اور کیری ذرا آسان سے سمجھا دیں.
یہ لگیج سے مراد وہ بڑا بیگ جو آپ کا جمع ہو جاتا ہے, اور ہینڈ کیری سے مراد وہ بیگ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, اس کو یوں سمجھ لیجیے.
اچھا, ہینڈ کیری کی تو پھر خاص احتیاطیں بھی ہیں.
جی جی, وہ
چونکہ جہاز میں جاتا ہے اور وہاں ہر چیز نہیں جا سکتی,
ہر چیز نہیں,
تو اس میں کینچی نہیں رہ سکتے اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں احتیاطیں وہ وہاں پائی جاتی ہیں.
ٹھیک, وہ آپ کو جو ٹکٹ ملے گی نا اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہینڈ کیری میں یہ چیزیں الاؤ نہیں ہے.
اس کا وزن بھی ہوتا ہے,
اس کا وزن بھی ہوتا ہے, ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. تو آپ ایک کام یوں کیجیے کہ اپنا ایک احرام کا سیٹ جو ہے وہ اپنی وہ اٹیچی کیس لے لیں, یا وہ آپ کا سوٹ کیس لے لیں, وہ ہینڈ کیری لے لیں, یا وہ آپ کا وہ بیگ, نارملی لوگ بعض اوقات بیگ بھی لے لیتے ہیں, ہر ایک کے پاس ہینڈ کیری نہیں ہوتی, تو وہ جو ہاتھ میں رکھنے کا چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے اس کے اندر اپنا ایک احرام رکھ لیں, تاکہ آپ جس دیگر ایئرپورٹ پر اتریں گے وہاں آپ اپنا احرام باندھنے کی جو نکالیں گے تو آپ کے ساتھ وہ احرام موجود ہوگا, اپنے ساتھ رکھ لیجیے. اگر آپ کے پاس کوئی بیگ نہیں ہے, آپ نے سارا سامان جمع کروا دیا, آپ ایک شاپنگ بیگ لے لیں, اس میں اپنا احرام ڈال دیں, یہ بھی سب سے آسان ہے. شاپنگ بیگ لے لیجئے, اس میں اپنا احرام ڈال لیجئے, اور جس جگہ پر آپ جائیں گے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہے اس مقام پر, ماشاءاللہ کچھ ایئرپورٹس ایسے ہیں جو جہاں سے وایا فلائٹس ہوتی ہیں وہاں پر احرام باندھنے کی الگ جگہیں بھی مخصوص ہوتی ہیں, لوگ وہاں جاتے ہیں, جا کر وہاں اپنا احرام باندھتے ہیں. اور الحمدللہ مجلس حج و عمرہ, مجھے ایک سفر یاد ہے کہ جہاں پر بحرین میں ایک مرتبہ جو ہے نا وہ فلائٹ کنیکٹڈ ملی تھی, تو مختلف ملکوں سے جو ہے نا وہ فلائٹس آ رہی تھیں, تو کافی ملکوں سے جب مختلف زبان والے لوگ جمع ہو گئے تو ایک مقام بنا ہوا تھا, وہاں پر احرام باندھنے کا وقت آیا. پہلی مرتبہ جانے والی ایک تعداد ہوتی ہے جو احرام پنی سے بھی نہیں کھولتے, یعنی وہ احرام شاپ سے لے کر آتے ہیں, اپنے بیگ میں ڈال دیتے ہیں, اب وہ جب باندھنا ہوتا ہے جب ہی اسے کھولتے ہیں. اب جب انہوں نے کھولا تو وہ پتہ چلا چادر چھوٹی آ گئی, چادر بہت بڑی آ گئی, وہ تہبند کیسے باندھنی ہے. جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو تہبند پھر بھی کچھ باندھنا سیکھ جاتے ہیں, لیکن عام جو مطلب آفیشل جسے کہتے ہیں نا شہر میں رہنے والے لوگ, وہ اتنی آسانی سے احرام باندھنا سیکھ نہیں پاتے. ابھی پچھلے دنوں ہم ایک رکن شورا کے ساتھ تھے, وہاں حج تربیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے بڑے پیارے انداز سے احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا, اور کچھ تربیت کرنے کے بعد جب ان حجاج کرام کو لے کر بیٹھے کہ بھائی میں نے آج جو تربیت کی اس سے متعلق میں چند سوال کروں گا, انہوں نے اسی مقام پر دو تین سوالات کیا. آپ یقین کریں کہ وہ حاجی جو جانے والے زائرین تھے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جو وہ نہ بتا سکی, وجہ وہی جو آپ نے ابتدان کہی کہ وہ سنتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا, یا پھر اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے. تو آج بھی مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت موجود ہیں, الحمدللہ احکام حج سلسلے میں شامل ہیں, مفتی صاحب کے مدنی پھول ہم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ کال ہماری تھی رضا بھائی کی, رضا بھائی کی امید ہے کہ تشفی ہو گئی ہوگی. دوسری کال تھی محمد عمر بھائی کی, اور وہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم ہیں, واجبات کے حوالے سے, پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے.
ان کا میں جو سوال ہے اس کا سوال تو بڑا طویل کیا انہوں نے.
جی جی,
ذرا بات اب لیکچرار ہیں تو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے.
جی,
لیکن میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے زکوٰۃ کے معاملے میں, اس کا شمار کیا جائے گا,
بالکل
نصاب کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا, قربانی کا معاملہ ہو یا حج کا معاملہ ہو, ان تینوں جگہوں پر چونکہ وہ آدمی کی ملکیت ہوتی ہے,
ٹھیک,
تو بندہ جب اپنا حساب لگائے گا تو اسے شامل کر کے حساب لگائے گا کہ میری مالی استطاعت اتنی ہے, مجھ پر جو ہے وہ نصاب کی مقدار مال موجود ہے, قربانی کے معاملے میں بھی زکوٰۃ کے معاملے میں بھی, تو اس پراویڈنٹ فنڈ کو محسوب کیا جائے گا, شمار کیا جائے گا. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اب حج کس طرح کیا جائے, کیا ریٹائرمنٹ لی جائے؟ ریٹائرمنٹ لینا ضروری نہیں ہے, اور بھی بندے کے اسباب ہوتے ہیں. اب کسی کے 2-3 لاکھ روپے پرائیویڈنٹ فنڈ میں ہیں تو اس کے پاس ممکن ہے سونا بھی موجود ہو, ممکن ہے اپنا کوئی اور مال و اسباب موجود ہوں. اب ایسا شخص جو ہے وہ پرائیویڈنٹ فنڈ نہیں ملتا, سنا ہے کہ ملنے کی صورتیں بھی ہوتی ہیں, اگر واقعی نہیں مل رہا تو قرض لے کر چلا جائے, اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو قرض لے کر چلا جائے.
یعنی جس پر حج فرض ہو چکا اور اب اس کی رقم نکل نہیں پا رہی فی الحال, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرض لے کر.
لازمی دیکھیں ان معنی میں ہے, لازمی کی اور تفسیر ہے
جی,
حج فرض ہونا اور ہے اور اس کی ادائیگی فوری واجب ہو یہ اور ہے.
ٹھیک, انشاءاللہ امید ہے کہ عمر بھائی,
میں عرض کرتا ہوں
جی جی,
حج فرض ہو گیا لیکن اب یہ ہے کہ قرض تو لے لے گا لیکن ادا کیسے کرے گا, ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, تو یہاں قرض لینا بھی جو ہے وہ
ایسی صورت میں قرض لینا نہیں
درست نہیں ہے,
جبکہ ادا نہیں کر سکتا.
ادا نہیں کر سکتا,
ٹھیک ہے,
مطلب پرائیویڈنٹ فنڈ کی رقم تو ملتی ہے ریٹائرمنٹ ہونے پر, ریٹائرمنٹ ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے, اور اب اس کی عمر 40 سال ہے تو 20 سالہ قرض کون دے گا, اسے ہر شخص نہیں دے گا قرض, اور اتنی بڑی رقم جو ہے وہ قرض میں نہیں دی جاتی
اتنے لمبے عرصے کے لیے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج تو فرض ہو جائے گا لیکن اب فرض ہونے کے بعد بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ادائیگی میں تاخیر کی گنجائش رہتی ہے,
ٹھیک,
تو ایز پر کنڈیشن, ایز پر کیس, ہر شخص کے جو ہے وہ جدا گانا احکام ہوں گے.
بھائی ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, ان کی کالز بھی آنا شروع ہو گئی مفتی صاحب,
چلیں ٹھیک ہے,
کال لینے کو شامل کر لیتے ہیں,
اگلا نقطہ پھر بیان کرتا
ہوں جی انشاءاللہ. جی کال چلائیے جی.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جیسا کہ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ شاپنگ بیگ میں یا ہینڈ کیری میں اپنا احرام باندھ ساتھ لے جائے, تو وہ اگر جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر کے احرام باندھ لیتا ہے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ اس طرح کا سوال آ سکتا ہے, تو وہ مطلب
یہ سوال کر کے آپ نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی تشفی جو ہے وہ کرنا چاہیے
بلکہ بہت
بلکہ ہمارے اوپر بھی احسان کیا ہے تاکہ ہم مزید وضاحت کر سکیں.
ماشاءاللہ.
جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے, تو میقات جدہ سے قدرے پہلے ہے, تو اگر وہاں جا کر احرام باندھیں گے تو پھر میقات کو بغیر حالت احرام کے کراس کرنا لازم آئے گا, ایسا جائز بھی نہیں ہے اور اس سے دم کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو جدہ کے متعلق یہ باتیں بیان نہیں ہو رہی, یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں وہاں کے متعلق کہ جب ایک جہاز کہتا ہے ہم آپ کو بحرین اتار دیں گے اور وہاں سے آپ کو دوسرا جہاز ملے گا, تو جو لوگ جاتے ہیں انہیں اندازہ ہے اس طرح کی فلائٹیں ہوتی ہیں, وائی فلائٹ بھی کہا جاتا ہے انہیں, تو یہ وہاں کے لیے احتیاط بیان کی ہے کہ جب آپ دوسرے ایئرپورٹ پہ جائیں تو وہاں سے احرام باندھ لیں. جدہ جانے والے جدہ جا کر نہیں باندھیں گے, جدہ سے پہلے پہلے باندھیں گے, میقات آنے سے پہلے پہلے باندھیں گے.
ٹھیک ماشاءاللہ. تو بھائی آپ نے جدہ سے احرام نہیں باندھنا ہے جبکہ آپ نے مکہ جانے کی نیت کی ہوئی ہے اور حج کی نیت ہے آپ کی, عمرے کی نیت ہے, تو آپ نے احرام جو ہے وہ جدہ آنے سے پہلے, میقات جو ہوگی اس میقات سے پہلے آپ نے اپنے احرام کو باندھنا ہے. ماشاء اللہ. جی حضور اگلی اگر کال ہے تو وہ بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیجیے, ہم اسے بھی. جی ماشاء اللہ.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی امیر علاقہ سے بول رہا ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے پہ آج فرض ہو گیا تو کوشش بھی کرتا رہا, تو اس کی کوئی ترکیب نہیں بنے جانے کی، مطلب جس طرح سے حالات ہوتے ہیں، تو اب اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب جو حج کے لیے انہوں نے پیسہ جمع کیا تھا مرسا، اس کا کیا کریں، اور اس کی کوئی حج بدل کی ترکیب ہے یا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے مطلب جو آپ عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمین. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال بھی لے لیجیے تو ایک ساتھ ہی ان شاء اللہ جواب دے دیتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں احمد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ احرام میں جو ہیں وہ شوز کس طرح کے پہنتے ہیں، کھلے ہوئے یا بند والے؟ بس یہی مجھے ایک سوال کرنا.
انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دیتے ہیں، مفتی صاحب سے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، اکرم بھائی نے فرمایا کہ حج فرض ہو گیا تھا، اسباب یا جو بھی کنڈیشن سی نہیں ہو سکی، اب انتقال ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ حج بدل کرائیں یا وہ ترکے میں تقسیم ہو، کیا ہو، تھوڑی اس کی وضاحت.
دیکھیے یہ جو رقم ہے ترکے میں ہی تقسیم ہوگی.
ٹھیک.
وارثین چاہیں اپنی اگر وہ سارے بالغ ہوں یا کچھ نابالغ ہوں، تو بالغوں کے حق میں جو حصہ آئے اس سے وہ چاہیں کہ ہمارے والد کی طرف سے حج ہو جائے، تو وہ والد کے لیے یہ سال ثواب ہوگا. ہاں اگر وہ وصیت کر کے جاتے تو پھر یہ ہے کہ تہائی مال کے اندر سے حج کرنا پڑتا، اور وہ حج بدل فرض کی صورت بنتی. وصیت کر کر نہیں گئے تو یہ رقم ان کی جو ہے وہ ترکے میں شمار ہوگی.
ٹھیک. اور احمد بھائی فرما رہے ہیں کہ حیدرآباد سے انہوں نے کال کی ہمیں کہ احرام میں چپل کیسے ہونے چاہیے،
شوز کیسے ہونے چاہیے،
شوز کیسے ہونے چاہیے. ہاں
احرام کے اندر جو ہے وہ چپل ہونی چاہیے، اور چپل جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس سے پاؤں کا جو ابھار ہے یہ نہ چھپے، یعنی پنجے کے اوپر جو ابھار ہوتا ہے یہ نہ چھپے. تو دو کینچی والے جو چپل ہوتی ہے یہ چونکہ سائڈ میں چلی جاتی ہے وہ دو پٹیاں، اور ابھار جو ہے وہ نہیں چھپتا. اس کے برخلاف اگر جو ہے وہ جس طرح پشاوری سینڈل ہوتی ہیں یا بوٹ ہوتے ہیں یہ پہنے جائیں گے تو وہ پاؤں کا جو پنجہ ہے اس کا ابھار چھپ جائے گا.
ابھار چھپ جائے گا. اور عام طور سے اس چپل کو ہوائی چپل یا دو پٹی کی چپل کہتے ہیں، تو وہ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کے احرام کے لیے صحیح رہے.
ہم ان مسائل کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اصطلاحات کے بعد
جی مفتی صاحب،
اب حج سفر حج کو سلسلہ وار مرحلہ وار لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے سفر حج کا سفر کی تیاری.
ماشاء اللہ حج کی تیاری کر لیں بھائی، جو حج پہ جا رہے ہیں، جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، مفتی صاحب جو ہے نا وہ آپ کو تیاری کروا رہے ہیں. کیسے تیاری کرنی ہے؟ مفتی صاحب
وطن میں کرنے کے کام، سفر حج مرحلہ وار وطن میں کرنے کے کام، کہ حج پر جانے سے پہلے آپ کو یہاں رہتے ہوئے کیا کچھ کرنا چاہیے. نمبر ایک، ان مسائل سے آگاہی حاصل کریں جن کا تعلق مناسک حج سے ہے، مناسک حج کی ادائیگی جس کے ذریعے درست ہو سکے. اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ کتاب پڑھی جائے. سب سے پہلے تو کتاب پڑھنے کے بعد نشانات لگائے جائیں. کوئی چیز بھی جو ہے وہ مشکل معلوم ہوتی ہے یا پڑھنے میں تلفظ نہیں آ رہا یا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب ہونا ہی چاہیے کہ ہر جو ہے وہ مسجد کے میں امام ہوتا ہے، اور ہر امام تو خیر عالم نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مسجد کے ائمہ عالم ہوتے ہیں اور معلومات رکھتے ہیں، کتاب کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں درجنوں قسم کی، یہ ان سے پوچھ لی جائیں. پھر کوئی اور بات مشکل ہو اور وہ کہیں کہ یا یہ تو مشکل ہے تو دارالفتہ سے آپ پوچھو، تو پھر ان مسائل کو دارالفتہ سے پوچھ لیا جائے. پھر جو حج تربیتی اجتماعات کی نشستیں ہوتی رہی ہیں سابقہ ادوار کے اندر، ان کی سیڑھیاں موجود ہیں، انہیں جو ہے وہ دیکھا جائے. بحر شریعت ہے، چھٹا حصہ رفیق الحرمین ہے، تو ان کا مطالعہ کیا جائے، اور ہمارے سلسلہ چل رہا ہے اس کو سنا جائے. تو جو بھی ممکنہ ذرائع ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رسمی طور پر ایک دو تین دن کی نشست میں آتے ہیں. تین دن سے زیادہ نشست تو پورے پاکستان میں کہیں ہوتی ہو سنا نہیں آج تک.
وہ تین دن بھی جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ہوتی ہے.
بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں آتے ہیں اور آ کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حج کے مسائل سیکھ لیے ہیں. دیکھیں وہاں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں, برکتیں حاصل ہوتی ہیں, روحانیت حاصل ہوتی ہے, لیکن جب بندہ وہاں جا کر غلطی کرتا ہے نا تو پھر اس کی غلطی بہت ساری نعمتوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو اس لیے حج پر جانا ہے اور سیکھ کر جانا ہے مسائل کو, اور وہاں جا کر غلطیاں نہیں کرنی. اب پتہ چلے کہ وہاں جا کر عمرہ ہی نہیں ہوا یا اس پر جو ہے وہ دم پہ دم لازم آ رہے ہیں, یہ گناہ گار پھیر رہا ہے وہاں پر جا کر. اب حرم میں ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے, تو جب اس سے بچنا ممکن ہے علم حاصل کر کے تو بچنا اس پر فرض ہوگا. تو پہلی بات تو اس میں یہ تھی کہ مسائل حج سیکھے جائیں. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ فضائل بھی سیکھے جائیں. بھائی رفیق الحرمین کے اندر اس کا موضوع احکام ہے, بہار شریعت ہے اس کا موضوع احکام ہے, اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں, فضائل بہت کم بیان کیے گئے ہیں. تو فضائل کے لیے جیسے جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ, اس میں مینا پر پورا باب ہے, لبیک کہنے سے متعلق پورا باب ہے, رمی کے متعلق حدیث کی کتابوں میں فضائل موجود ہیں, ترغیب و ترہیب کے اندر یہ میں نے کتاب عرض کی جنت میں لے جانے والے اعمال, کسی کے پاس مشکات شریف اگر ہے ترجمے والی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ فرمایا, اس کا شرح بھی فرمائی ہے, میرات المناجی کے نام سے دستیاب ہے مارکیٹ میں, اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اندر جو چیپٹر ہے حج کا اس کا مطالعہ کر لے. اور آج کل تو انٹرنیٹ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں, ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں.
بالکل
میرات المناجی جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ اور شرح مشکات شریف پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے,
وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی
وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے کتاب الحج پڑھ لے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضائل کا بھی علم حاصل کرے
کہ جا رہے ہیں اتنی مقدس جگہ جا رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے.
اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جیسے حرم میں جا رہا ہے,
بالکل,
اب حرم میں جانے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس جگہ کی احتیاط کیا ہے,
بالکل,
اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا وعیدیں ہیں. یہاں گناہ کرنے کا جو عذاب ہے وہ ایک گناہ کا ایک لاکھ گنا جو ہے وہ لکھا جائے گا. پھر اس کے جب فضائل پتہ ہوں گے تو روحانیت سے اور جذبات سے حرم میں داخل ہوگا. مینا جا رہا ہے, اب مینا کے بارے میں پتہ ہو کہ مینا جو ہے وہ اتنی عظیم جگہ ہے, اس کے یہ فضائل ہیں یا یہ جو ہے وہ کرنے والے اعمال ہیں, مزدلفہ ہے, عرفات ہے, مدینہ المنورہ ہے, مدینہ المنورہ کے فضائل پر تو مستقل کتابیں موجود ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ملتی ہے مارکیٹ میں, فضائل مدینہ شاید نام اردو میں اس کا. تو یوں مقدس مقامات پر جو جا رہا ہے ان کے فضائل کا بھی مطالعہ کر لے, اس سے یہ ہے کہ بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. تیسرا جو نقطہ وہ یہ ہے کہ حج کی جو دعائیں ہیں, جیسے بہار شریعت کے اندر دعائیں زیادہ ہیں, تو اس کو دیکھے کہ کس مقام پر کیا دعا پڑھنی ہے, جیسے مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے, پھر جو ہے وہ مینا کے اندر رہتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے, اس کے خاص وظائف بھی ملتے ہیں, کتابیں ملتی ہیں.
اور الحمدللہ رفیق الحرمین میں پاپا نے اس کو بہت اچھے انداز میں لکھ بھی دیا ہے. یہ رفیق الحرمین کتاب جو ہے جو الحمدللہ عزوجل مکتب المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ مل جائے گی. میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے الحمدللہ بڑی پیاری اور آسان الفاظ میں, یوں سمجھے کہ بہت آسان اردو میں جو ہے الحمدللہ عزوجل کی کتاب پیش کی ہے, اور اب تو اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے, ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے, اور الحمدللہ عزوجل آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مختلف زبانوں میں جس زبان میں آپ پڑھنا چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے. انشاءاللہ عزوجل ایک بہت زبردست دعاؤں کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ.
پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ہے سفر کے عمومی آداب. ویسے تو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہر سفر سے متعلق ہیں کہ سفر پر جانے سے پہلے جو ہے وہ نماز سے ابتدا کی جائے, دعائیں پڑھی جائیں, اسی طریقے سے سفر کیا جائے, راستے میں جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آیا جائے. تو یہ عام سفر کے متعلق بھی احکام ہیں اور سفر حج کے متعلق بھی یہی احکام ہیں, اور وہاں اس سفر پر جانے کے لیے تو یہ احکام اور زیادہ پڑھنے چاہیے. بہار شریعت چھٹے حصے میں قدر تفصیل کے ساتھ سفر سے متعلق جو احکام ہیں بیان کیے گئے ہیں.
جی
پانچواں جو نقطہ ہے وہ ہے جذبات قلبی اور سفر عشق کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کرنا.
سرمایہ عشق
یعنی یہ جو سفر ہے یہ سفر عشق کس طرح بن سکتا ہے, سفر محبت کس طرح بن سکتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو حاجیوں کی حکایات ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے.
عاشقان رسول کی 130 حکایات, ماشاءاللہ یہ کتاب جو باپا نے تحریر فرمائی ہے اس میں حاجیوں کے بہت سارے واقعات ہیں الحمدللہ.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ کیسی ہیبت ہونی چاہیے.
جی
اولیاء اکرام جب جایا کرتے تھے تو ان پر کیسا جو ہے وہ تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے لبیک کہتے ہی, کیسا ان پر جو ہے وہ ولولہ ہوتا تھا, کیا جذبات ہوتے تھے. تو یوں پڑھنے سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے
بے شک.
تو سفر حج بلا شبہ روحانیت کا سفر ہے اور روحانیت سے بھی آگے کا سفر ہے, وہاں تو روحانیت بھی اور مشاہدہ بھی ہے. تو اس سفر کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے. ہزارہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس اہم سفر میں آئے ہیں. تو اولیاء اللہ کے واقعات پڑھیں گے, صالحین کا تذکرہ پڑھیں گے تو جذبہ ملے گا کہ اس سفر پر جو ہے وہ اس طرح جایا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ مناجات اور نعت شریف وغیرہ, تو عام طور پر جو کلام ملتے ہیں شاید ممکن ہے مکتبۃ المدینہ سے بھی مل جائیں.
جی جی
کہ بھائی سفر سے پہلے کس طرح کے کلام پڑھتا ہوا جائے, جب یہ جا رہا ہے اور مکہ شریف آنے والا ہے تو اس کے پاس کون سا کلام ہونا چاہیے. ہیں میں مکے میں پھر آ گیا
میں, مطلب وہ کہتے ہیں سفر سفر حج کا سفر ہے, پھر میں مدینے میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, پھر مدینے کا سفر ہے, مختلف سفر کی الحمدللہ
تیاری کر رہی کہ مجھے جو ہے جب میں اس مقام پر جاؤں گا تو میں یہ کلام سنوں گا. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا موڈ بنانا پڑتا ہے
ماشاء
اللہ, اور یہ جو موڈ بنانا ہے یہ عمدہ نیکی ہے, یہ کوئی دکھاوے کے لیے تھوڑی بنا رہے ہیں, بلکہ آپ اپنے جو خیالات
بڑھانے کی کوشش کر,
جو خیالات منتشر ہیں
جی جی جی
یہاں اور وہاں ہیں, وہ خیالات کھوئے ہوئے ہیں نظارہ دیکھنے میں, ان کو یکسوئی کی طرف لا رہے ہیں اور جو مقصود ہے اس کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. اور پھر جو کلام علماء کے کلام ہیں, بڑے بڑے شعرا کے کلام
جی
ہیں
جی جی,
بہت عمدہ تخیلات ہیں, تو اس سے بندے کو جذبہ ملتا ہے, عشق ملتا ہے, اور بندہ جو ہے وہ ادب کے دائرے میں رہ کر اپنے سفر کو جو ہے وہ لے کر چلتا ہے. تو سفر حج کی جو روحانی جو پہلو ہیں اس کی بھی تیاری کی جائے
ماشاءاللہ.
چھٹا جو نقطہ ہے وہ ہے زادہ راہ کی تیاری.
چھٹا کیا فرمائے مفتی صاحب؟
زادہ راہ کی تیاری.
زادہ راہ
تو اس عنوان کا یہ آخری نقطہ ہے. تو اب زادہ راہ کی تیاری ایک پورا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, اور وہ سبجیکٹ مجھ سے زیادہ آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح تیاری کرنی چاہیے, کیا رکھنا چاہیے, کیا نہیں رکھنا چاہیے. تو میں یہ آپ کی طرف ریفر کر رہا ہوں.
نہیں انشاءاللہ عزوجل یہ باپا کی کتاب ہے, اسی سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. اس سے اب کچھ کوز مجھے کہا جا رہا ہے اور وقت ہمارے سلسلے کا جو نا اختتام کی طرف ہے, تو میں چاہوں گا جو اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں نا ہم ان کو پہلے لے لیں تاکہ اس ٹاپک سے متعلق سوالات آج ہی پورے ہو جائیں. جی ارشاد فرمائیے, جو کالز ہیں وہ چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عظیم زمان عرض کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات دبئی سے. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال عرض ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے جس کی فیملی ممبرز میں 7 سے 8 افراد ہیں انتقالت کرتا ہے, اور اس کی آمدنی انکم ماہانہ مثال کے طور پہ 80,000 روپے ہے, اس میں سے اس کی فیملی پر 50,000 سے 40,000 روپے ہر مہینے خرچ ہوتے ہیں کی کفالت کے لیے. تو آیا وہ کیسے متعین کرے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے, اس کے لیے کچھ مالی کنڈیشن ہے یا اس کی کوئی سیونگ یا پراپرٹی کی کوئی کنڈیشن ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی رحمت برکت عطا فرمائے. آپ مانو کے لیے احکام حج کے حوالے سے بہت ہی باریک بینی پر مسائل کی آگاہی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال بھی لیجیے گا.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صدیق عطاری خانے وال سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرے سوال ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں, کچھ رقم ادھار لی ہے کچھ اپنی ذاتی ہے, آیا یہ میرا حج فرض ادا ہوگا یا نفلی ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا عظیم زبان تھا یا رب امارات سے. حج کب فرض ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ ان کا ایک سوال تھا.
دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ انہوں نے عرض کیا کہ بیان کیا کہ 80,000 روپے مثلاً اس کی سیلری ہے، 80 کے بجائے 1,80,000 ہو، لیکن وہ آئی اور ختم ہو گئی، آئی اور گھر کے اخراجات میں ختم ہو گئی، تو جمع نہیں ہو پا رہی.
صحیح.
تو حج کے اندر جو مالی استطاعت کو دیکھنا ہے، اس میں دیکھنا اس چیز کو ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد اتنی رقم ہو کہ حج پر جا سکے. کاروبار کرتا ہے اگر یہ، تو مال تجارت وہ بھی تو جو ہے وہ زائد شمار ہوتا ہے، تو اتنا مال کم از کم رہ جائے کہ جس سے واپس آ کے کام شروع کر سکے کافی ہے. اس سے زائد جتنا بھی مال ہوگا وہ سب جو ہے وہ بیچ کر حج پر جائے. تو سیلری والے کے لیے تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ جمع پونجی دیکھی جائے گی، زیورات وغیرہ اگر ہیں، سونا اگر پاس ہے تو اسے بھی دیکھا جائے گا، اور جس گھر میں رہتا ہے وہ کتنا ہی مہنگا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیچ کر جائے، گھر گاڑی وغیرہ اس کا بیچنا ضروری نہیں ہوگا.
ٹھیک. صدیق عطاری بھائی، رقم ادھار لی ہے، کچھ اپنی رقم ہے، تو کیا حج فرض ادا کرے گا؟ کیا
رقم ادھار لے کر جائے، یا جو ہے وہ ایک روپیہ بھی اس کا خرچ نہ ہو رہا ہو، مثلاً قرآن اندازی میں نام نہیں کرایا، یا کسی بھی طریقے سے جا رہا ہے، والد صاحب عام طور پر بھیجتے ہیں
جی
اولاد کو اپنے پیسوں سے، کوئی اور رشتہ داروں میں سے بھیج دیتا ہے، تو پہلی مرتبہ جانے والا فرض حج کی ہی نیت کرے،
ماشاءاللہ
اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر فقیر نے مطلق حج کی نیت کی، یعنی جس پر حج فرض نہیں تھا، اس نے صرف یہ کہا کہ بھائی میں حج کرنے جا رہا ہوں، نہ فرض کا تصور لایا نیت کے وقت، نہ نفل کا لایا،
صرف حج کی نیت کر،
حج کی نیت ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا بھی فرض حج ادا ہو جائے گا.
ماشاءاللہ.
ہاں اگر کسی نے بطور خاص نفل حج کی نیت کی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا نفل ہی ادا ہوگا.
اس میں ایک سوال مفتی صاحب اسی سے متعلق یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے حج بدل کے لیے کسی کو رقم دی کہ میرے والد کا حج بدل آپ نے کرنا ہے، جو کہ فرض کی صورت میں ہے، تو اب وہ اپنے حج کی نیت تو نہیں کر سکے گا؟
نہیں،
اب نہیں کرے گا، اب وہ حج بدل جس کا کرنے جا رہا ہے اسی کی طرف سے حج کی نیت کرے گا.
اس کی طرف سے حج کی نیت کرے گا. اور اس میں علماء نے تو یہی بیان کیا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو حج کر چکا ہے اسے بھیجا جائے،
ٹھیک ہے،
تاکہ ایک تو وہ ارکان وغیرہ بھی بہتر کر پائے گا، اور بہرحال جو پہلی مرتبہ بھی اگر کسی کو بھیجا ہے تو وہ اپنی نیت نہیں کرے گا،
اپنی نیت
نہیں کرے گا، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا جس کی طرف سے جا رہا ہے، اگر فرض کی صورت ہے تو.
ٹھیک ہے.
اگر نفلی حج بدل کی صورت ہے تو نفلی حج بدل کی صورت میں سے اختیار ہے، اس کی نیت کرے یا اپنی نیت کرے، اپنی نیت کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ
نیت کرے گا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ان کو اصالِ ثواب بھی کر دے گا،
یہ اصل میں اصالِ ثواب ہے.
ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا